العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے پکا، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے کہ زمین تمہیں لے کر حرکت کر رہی تھی، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر مختلف نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اس زمین کے اندر عمدہ نباتات پیدا کی. یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کا پیدا کرنا ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو بت ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہیں. یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 8, 9, 10 اور 11، یعنی چار آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے جو دو آیتیں گزری ہیں جن کا بیان گزشتہ ہفتے ہوا تھا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو غفلت والی باتیں خرید لیتے ہیں، پھر اللہ کے راستے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے کو مذاق بنا لیتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ پشت پھیر کے چلے جاتے ہیں گویا انہوں نے یہ آیتیں سنی ہی نہیں گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے تو آپ ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ دو آیات میں ان لوگوں کی خبر دی تھی کہ جو اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور اس کی مثال پچھلے درس میں بیان ہو چکی کہ آپ نے پیسہ لگایا یا وقت لگایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے گانے سن لیے یا پیسہ لگایا اور وقت لگایا اور ناول سن لیے پڑھ لیے پیسہ لگایا وقت لگایا نیٹ پر بیٹھ کر اپنے پیسے اور وقت ضائع کیے آنکھیں برباد کی صحت خراب کی یہ سب کا سب وہ کام ہے کہ جو لہو الحدیث کے اندر داخل ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز خریدی کہ جس نے آپ کو دنیا اور آخرت کے اصل مقاصد سے آپ کو غافل کر دیا آپ نے پیسہ بھی لگایا آپ نے اپنا وقت بھی لگایا آپ نے اپنی صحت بھی لگائی اور پھر اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے وقت ضائع ہونے کے اور پیسہ ضائع ہونے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور جب آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کے راستے سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اور ایسی حرکتوں کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی برکات سے محروم رہتا ہے اسی لیے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پشت پھیر کے چلا جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں یعنی آیتیں سن کر انسنی کر دیتا ہے تو یہ تو ان لوگوں کا حال ذکر کیا گیا تھا کہ جو فضول کاموں میں فضول باتوں میں اور فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں اپنی صحت ضائع کرتے ہیں اور نہ ان کو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان خسرت دنیا والآخرہ تو آیت نمبر 6 اور 7 میں خسرت دنیا والآخرہ کا ذکر کیا گیا تھا اب آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزارتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کا فائدہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو اور کوئی نقصان ان کو دنیا اور آخرت کا برداشت نہ کرنا پڑے تو آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے نیک کام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہو یا کم از کم دنیا میں ہو اور آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو یہ سب نیک کام کے اندر داخل ہے آپ ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی آخرت کو فائدہ ہے یہ آخرت کو کم از کم نقصان نہیں ہے دنیا کا فائدہ ہے تو یہ سب جائز ہے شریعت کی حدود کے اندر داخل ہے اور یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر داخل ہے بلکہ اگر شریعت کے احکام پوچھ کر کوئی کام کیا جائے اور شریعت کے حدود میں کیا جائے تو وہ دیکھنے میں وہ جائز کام اگرچہ لہو بھی ہو تو بھی وہ عبادت میں بلکہ نیک کاموں میں داخل ہو جاتا ہے آپ مثلا بیمار ہیں ڈاکٹر نے کہا بھائی صبح آدھا گھنٹہ تم ٹہلا کرو یا دوڑ لگایا کرو اب آپ نے فجر کے بعد دوڑ لگانی شروع کر دی اب یہ دیکھنے میں تو ایک فضول سا کام ہے لیکن حقیقت میں یہ صحت کی بحالی کے لیے ہے تو اس لیے یہ مفید بھی ہے باعث اجر و ثواب بھی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی کو طبیب نے کہہ رکھا ہو کہ بھائی تم پہلا کرو تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کے بجائے اگر وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا رہے پھرتا رہے تاکہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ ساتھ صحت بھی بحال ہو تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, کیونکہ صحت کو بحال رکھنا یہ فرض ہے. سارا دن آپ پڑھتے پڑھاتے رہے, آپ نے سوچا بھائی اس طرح تو آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی, صحت بھی کمزور ہو جائے گی. آپ نے عصر سے مغرب خوب دوڑ لگائی یا فٹ بال کھیل لی, لیکن وقت کا خیال کر کے کہ نہ عصر کی نماز ضائع ہو نہ مغرب کی جماعت ہاتھ سے نکلے, تکبیر اولیٰ وہاں بھی نصیب ہو جائے, تکبیر اولیٰ یہاں بھی نصیب ہو جائے. بیچ میں آپ نے اپنی محنت, مشقت, ورزش کا کام کر لیا, یہ سب جائز ہے, یہ نیک اعمال ہی میں داخل ہے, اس لیے کہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے. خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب آدمی ایسا کام کرے کہ جس کا آخرت میں بھی نقصان یا دنیا اور دنیا میں بھی نقصان, یا ایسا کام کرے کہ جس میں دنیا کا تو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے مگر آخرت کا بڑا زبردست نقصان ہو جائے. وہ کام گناہ کا کام ہے, ناجائز کام ہے. لیکن جو کام شریعت کی حدود میں کیا جائے, اور اسی لیے پچھلے درس میں ہم نے حدیث شریف سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کھیل فضول ہیں سوائے تین کے, ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی سواری کی مشق کرے, دوسرا یہ کہ نشانہ بازی کی مشق کرے, تیسرا یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں. ان کو شریعت نے باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے, حالانکہ یہ بھی دیکھنے کے اندر لہو میں داخل ہیں, مگر چونکہ مقصد صحیح ہے اور شریعت کے احکام کے مطابق ہیں اس لیے وہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہیں. تو جو لوگ اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزارتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بس وہی کامیاب ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں. يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ذکر اور فکر یہ دونوں عبادتیں ہیں, اور فکر میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اگر فائدہ ہے تو کرے اور اگر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے تو فوراً رک جائے. تو جو کام سوچ سمجھ کر کیے جائیں اور شریعت کے دائرے کے اندر کیے جائیں, شریعت کے احکام معلوم کر کے کیے جائیں, شریعت کی حدود میں کیے جائیں, سب داخل ہیں نیک اعمال کے اندر. اس کو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے, لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. تو پہلا وہ شخص تھا یشتری لہو الحدیث, کہ جس نے فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا. دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھ کر اچھے اچھے کام کیے. تو جس نے دوسرے کام کیے, اچھے اچھے کام کیے, عقیدہ صحیح رکھا, لہم جنات النعیم, اس کے لیے نعمت والے باغات ہیں. باغات ہی نہیں, بعض باغ ایسے بھی ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے, نہیں, نعمتوں والے, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں, ایک نعمت ختم نہیں ہوگی, دوسری سامنے آ جائے گی, آدمی کبھی اکتائے گا نہیں. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے برحق طور پر پکا وعدہ ہے, کہ اگر کسی نے سوچ سمجھ کر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری, مرتے ہی جنت کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا, قبر بھی اس کے لیے جنت بنا دی جائے گی. خالدین فیہا, ان نعمتوں والے باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ ہے پکا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے. اشارہ کر دیا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے, اس کے ارادے سے, اس کی مشیت سے, اس کی قضاء و قدر سے ہو رہا ہے, مگر جو کچھ ہو رہا ہے حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے. بعض چیزیں ہی حق کی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے, کچھ کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. تو آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے عقیدہ صحیح رکھا, اپنی زندگی سوچ سمجھ کر صحیح کاموں میں گزاری. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے پکا اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے, اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آنکھیں بند نہ کرو, آنکھیں کھولو. ہم تو کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو, نہیں, قرآن کہتے ہیں نہیں, کھولو آنکھیں, آنکھیں کھول کے دیکھو کہ ادھر ادھر ہے کیا, یہ آسمان کس نے پیدا کیا, یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے, یہ سمندر آپ جاتے ہو کراچی میں دیکھنے کے لیے, یہ سمندر کہاں سے آیا, کس نے پیدا کیا, آپ نے, آپ کے ابا جی نے, دادا جی نے, پردادا نے, کس نے پیدا کیا, یہ جو آپ اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے ہو شمالی علاقوں میں, وہ کس نے بنائے, تم نے بنائے, تمہارے دادا نے بنائے, پردادا نے بنائے, اس کے اوپر جو اونچے اونچے لمبے لمبے چیڑ کے درخت ہیں وہ تم نے بنائے, تمہارے دادا نے بنائے, کس نے لگائے, جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا خلق ہے. اور جوں جوں آدمی دیکھتا چلا جاتا ہے اتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو. ہمارا حال یہ کہ ہم ناجائز چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ جائز چیزیں دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. عبرت کی نظر ہونی چاہیے, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ان سب چیزوں کو دیکھو. وفي انفسكم افلا تبصرون, تمہاری اپنی جان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں, دیکھتے کیوں نہیں ہو. پہلے فرمایا وفي الأرض آيات للموقنين, زمین میں بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے. اگر آدمی کی آنکھ صحیح ہو تو وہ سمندر دیکھ کر, پہاڑ دیکھ کر, آسمان اور زمین دیکھ کر, اور یہ سورج اور چاند کی گردش دیکھ کر, اور رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھ کر, اور انسانوں کے اس دنیا میں آنے کو اور مرنے کو دیکھ کر ہر چیز سے عبرت حاصل کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کے توحید پر استدلال کر سکتا ہے بشرطے کے نگاہ صحیح ہو. اس لیے وہاں سورۃ الزاریات میں فرمایا وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے. اگر کوئی دیکھنا چاہے, اللہ نے آنکھیں صحیح دی ہوں اور وہ دیکھے, تو ایک ایک چیز میں بڑی نشانی ہے یقین والوں کے لیے. اچھا ادھر ادھر نہ دیکھو, اپنے آپ ہی کو دیکھ لو. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں. آگے قرآن کہتا ہے افلا تبصرون, دیکھتے کیوں نہیں ہو, دیکھتے کیوں نہیں ہو, تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, دیکھتے کیوں نہیں ہو. آدمی کھانا کھاتا ہے, کھانے کے بعد اب یہ کھانا کہاں جاتا ہے, کتنے پروسیس ہوتے ہیں, کہاں کہاں سے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، کہاں کہاں وہ غذا پہنچائی جاتی ہے، ہمارے ناخنوں کو بھی ضرورت ہے کہ یہاں غذا پہنچے، ہمارے بالوں کو بھی ضرورت ہے کہ غذا پہنچے، آنکھوں کو بھی ضرورت ہے، پاؤں کو بھی ضرورت ہے، ہڈیوں کو بھی ضرورت ہے، آپ نے تو کھا لیا، اب یہ ایک ایک عضو تک جو اس کی طاقت پہنچائی جا رہی ہے اور بڑے تناسب کے ساتھ پہنچائی جا رہی ہے، یہ کون پہنچا رہا ہے؟ آپ پہنچا رہے ہو، روٹی تو آپ نے کھا لی، آپ کو تو یہی پتہ نہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اگر یہ ساری روٹی جو آپ نے کھائی تھی یہ سب بالوں کی طرف چلی جائے، صرف بال ہی لمبے ہوتے چلے جائیں اور جناب جسم کے باقی حصوں کو ان کی غذا پوری نہ ملے تو سب بیماری کھڑی ہو جائے گی، سارا جسم کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا، انسان اپنی ذات میں ہی غور کرے، آدمی کہتا ہے میرا دل، میرے گردے، میرے جگر، لیکن آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے جگر اس وقت کیا کام کر رہا ہے، میرے گردے کیا کام کر رہے ہیں، میرے دل کے کتنے والوز کھلے ہوئے ہیں، کتنے بند ہیں، کس طرح کتنی دھڑکن ہے، وہ آلے سے چیک کرو تو پتہ چلے گا کہ خون کا پریشر اس وقت میں اتنا ہے اور اتنا ہے اور دل کی دھڑکن اتنی ہے، دل آپ کا ہے، پتہ آپ کو کچھ نہیں، کون چلا رہا ہے آپ کے دل کو، یہ اندر جو گردے فلٹر کر رہے ہیں کون فلٹر کر رہا ہے، کس نے یہ گردے پیدا کیے، کس نے یہ دل پیدا کیا، اندر کی اتنی بڑی مشین دی جس کے لیے ایک بہت بڑی عمارت چاہیے، وہ کون چلا رہا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کبھی اسپتال میں جانا ہو تو آپ دیکھو کہ کسی کا دل کام نہ کر رہا ہو، اتنی بڑی مشین ہے اس کے اوپر اس کو رکھتے ہیں تو وہ پورا دل کا فنکشن، اتنی بڑی مشین کام کرتی ہے تب کہیں جا کر وہ دل کا فنکشن ہوتا ہے، پھر بھی آدمی ہوش میں نہیں آتا، آدمی کے گردے نعوذ باللہ خراب ہو جائیں، ڈائلسز ہوتا ہے، بڑی بڑی مشینوں سے جناب خون داخل کیا جاتا ہے، پھر خون وہاں سے نکالا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دو گردے اللہ تعالیٰ نے یہاں لگائے ہوئے ہیں اور وہ بڑی بڑی مشینوں والا کام کر رہے ہیں، انسان کے جتنے اعضاء ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کام وہ کر رہے ہیں جو بڑی بڑی مشینیں کرتی ہیں، اور اگر کوئی عضو خراب ہو جائے اعاذنا اللہ من ذلک عافانا اللہ تعالی جميعا، تو اس عضو کے خراب ہونے کے بعد بڑی بڑی مشینوں پہ انسان کو ڈالنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ کام ہوتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی صحت نہیں ہوتی، اس کو قرآن نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون دیکھتے کیوں نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے، اور کافروں کے بارے میں فرمائے دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہر وقت اپنے خیالات میں منمک رہتے ہیں، شہوت کے اور برائیوں کے خیالات میں ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں، کوئی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ایک جگہ میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کافروں کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا رہے، ایک بچہ نہیں، ہر لمحے نہ جانے کتنے بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں اور ہر لمحے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی منٹ کے اندر ہزار ہا انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہزار ہا انسانوں کا آخری سانس نکل رہا ہے اور وہ آگے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کیا ہے یہ، کون بھیج رہا ہے، کون واپس بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم آنکھیں کھولیں اور دماغ سے سوچیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے اور کتنے عرصے یہاں رہنا ہے، تو آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی نشانیوں کو ذکر کیا تو فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے تم ان کو دیکھ رہے ہو. اب یہ خلق السماوات بغیر عمد، قرآن مجید اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان ساتھ ہے، لیکن کہاں ہیں، کتنے فاصلے پر ہیں، کس طرح سے ہیں، اس کا علم ہمیں ابھی نہیں ہے. جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ سات آسمان کہاں ہیں اور کس کس طریقے سے ہیں. لیکن یہ پوری خلا ہے اور اس خلا میں طرح طرح کے اجسام فلکیہ ہیں، زمین جیسے، اور زمین سے کتنے بڑے بڑے اجسام فلکیہ، اجرام فلکیہ جو فضا میں تیر رہے ہیں. اب یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی ہے، کس نے ان کو تھام رکھا ہے، کس نے خاص تناسب کے ساتھ ان کی گردش قائم کر رکھی ہے. زمین ایک خاص تناسب سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، سورج اپنے تمام سیاروں کو لے کر کہیں چلا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. سائنسدان کہتے جا تو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. یہ ساری کائنات ہے بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے، ترونها تم ان کو دیکھ رہے ہو، یعنی آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. اور اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ترونها کی حد امیر راج کی جائے آسمانوں کی طرف، کہ تم آسمانوں کو، خلاؤں کو دیکھ رہے ہو اوپر، لیکن کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور کائنات کے یہ جو اجرام فلکیہ ہیں یہ بغیر ستونوں کے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اس کی توجیہ ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ترونہا کہ ہا زمین راجے و ستونوں کی طرف، کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھو. یعنی ستون تو ہیں مگر وہ ستون ایسے لطیف ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتے. تو اگر ترونہا کی ضمیر راجے کر دی جائے آمد کی طرف اور اس کو صفت بنا دیا جائے آمد کی ترونہا کو، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھو. اور اگر پہلا ترجمہ کیا جائے اور ترونہا کی ہا ضمیر سماوات کی طرف راجے کی جائے، پھر آسان ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے اور تم دیکھ رہے ہو ان کو، یعنی آسمانوں کو، کہ کوئی ستون نظر نہیں آتا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر ہل رہی تھی. یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے اور آج کل کے سائنسدان کثرت سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ زمین پیدا کی گئی تو اس پر پہاڑ نہیں تھے. جب پہاڑ نہیں تھے تو اس کی حرکت بہت تیز تھی، اور اتنی تیز حرکت تھی کہ زمین کے اوپر انسانی زندگی کی بقا ممکن نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز حکمت سے پیدا کی ہے، چنانچہ اس کے بعد پہاڑ بنائے گئے اور پھر پہاڑوں کو ان کے اوپر جمع دیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان کو نصب کر دیا گیا. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، انہی کی وجہ سے زمین ایک خاص زاویے کے ساتھ اور ایک خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے. سائنسدان بھی کہتے ہیں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی رفتار اتنی تیز ہوتی کہ یہاں انسانی زندگی کا باقی رہنا، ہمارا اطمینان سے چلنا پھرنا یہ ممکن نہ رہتا. ہم زمین پر ہیں، زمین حرکت میں ہے، اور تین طریقے سے حرکت میں، اپنے ماور پر بھی حرکت کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی حرکت کر رہی ہے، اور سورج زمین کو اور تمام سیاروں کو لے کر چلا بھی جا رہا ہے. تین تین حرکتیں ہیں، لیکن اتنی خوبصورت طریقے سے وہ حرکتیں ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یہاں رہنے میں نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین حرکت میں ہے.
لیکن جب زمین پیدا کی گئی اس وقت اس کی حرکت تیز تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پہ لنگر ڈال دیے. قرآن مجید نے پہاڑوں کا ذکر کیا لنگروں کے انداز سے، کہ یہ جیسے کشتی کو روکنے کے لیے آپ لنگر ڈالتے ہیں تاکہ کشتی اور جو بحری جہاز ہے وہ موجوں کی وجہ سے آگے زیادہ دور تک نہ جا سکے، وہیں رہے، وہیں تھوڑی بہت حرکت رہے تو رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کے اندر پہاڑ بنا دیے اور وہ پہاڑ لنگر کے طور پر ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین کی جو حرکت ہے وہ بڑی معتدل ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے یہاں زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے. اس کو قرآن فرما رہا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے یعنی پہاڑوں کو قائم کر دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ وہ تمہیں لے کر حرکت کر رہی تھی. أَن تَمِيدَ بِكُمْ کا جو ترجمہ میں نے کیا تو اس میں لا کو محذوف نہیں مانا گیا، لیکن ہمارے کئی اکابر نے لا کو محذوف مانا ہے، اور یہ کوفیین کا طریقہ ہے کہ وہ لا کو محذوف مانتے ہیں، اور لا کو محذوف مان کے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. اللہ تمید بکم، اللہ تمید بکم. چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھی لا کو محذوف مان کا ترجمہ کیا ہے، اور حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے بھی لا کو محذوف مان کر نفی کا ترجمہ کیا ہے. تو لا کو اگر محذوف مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، ڈاوا ڈول نہ ہو جائے. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ رکھ دیے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور حضرت حامی رحمت اللہ نے ترجمہ کیا کہ اور زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاما ڈول نہ ہونے لگے. لیکن بہرحال یہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن آسان اس کا مفہوم آج کل کی زبان میں یہ ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے اس وجہ سے کہ وہ تمہیں لے کر حرکت کر رہی تھی. یہ تو بغیر لا کے ترجمہ ہوگا، اور زمین میں لنگر ڈال دیے کہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، یعنی غیر معمولی حرکت نہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندر پیدا کیے، سمندر بھی ایسے کہ زمین کا اکثر حصہ سمندروں پر مشتمل ہے، اور جو خشکی ہے اور سمندر ہیں اس میں اللہ تعالی نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی. ایسی ایسی مخلوق کے آدمی حیران ہوتا ہے، مچھلیوں کو دیکھو تو حیرانی ہوتی ہے، ایسی ایسی بڑی بڑی خوفناک اور ایسی ایسی چھوٹی اور خوبصورت کہ آدمی دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہے. پرندوں کو دیکھتا ہے ایک سے ایک پرندہ حیران ہوتا ہے انسان، کوئی خوفناک ہے کوئی اتنا خوبصورت ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو، ایسے خوبصورت اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے اس کی پینٹنگ کی ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ. ایسے ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی، بڑے بڑے جانور، چھوٹے چھوٹے جانور، اور جو کچھ ہے اللہ تعالی کی حکمت کے ساتھ ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالی کی حکمت کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے کہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا. بَثَّ يَبُثُّ، پھیلا دینا، بکھیر دینا. اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر طرح طرح کے جانور بکھیر دیے. اب ان جانوروں کا کیا فائدہ ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چین میں یا کسی نے کو کوشش کی تھی کہ جناب یہ چڑیاں جو ہیں یہ ہمارے پودے کھا جاتی ہیں، دانے کھا جاتی ہیں، پیداوار کھا جاتی ہیں، تو ان چڑیوں کو ختم کر دو تو ہماری پیداوار زیادہ ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں جب چڑیوں کو ختم کیا اب ان ایک علاقے سے تو اس کی پیداوار اور کم ہو گئی. پتہ چلا کہ وہ چڑیاں جب آتی ہیں تو پھر دانے نہیں کھاتی, بہت سارے موزی جانور بھی نکل لیتی ہیں. اور وہ موزی جانور جو ہیں وہ جب باقی رہے تو اس سے پیداوار کو اور زیادہ نقصان ہو گیا. اب یہ حکمتیں ہیں, ہمیں تو کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی ساری مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ نے زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے. تو زمین میں رہنا ہے نا تو سب انسانوں کے ساتھ رہنا ہوگا, سب جانوروں کے ساتھ رہنا ہوگا. آپ چاہو میں اکیلا ہی رہ لوں تو بڑا مشکل ہے. ارے بھائی یہاں اور بھی انسان ہیں, مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں, جانور بھی ہیں, خوفناک بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں, خشکی بھی ہے پانی بھی ہے, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. یہ دنیا ہے, مذاق نہیں ہے. یہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی. آپ چاہو ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چلے, اور یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو, ہر کام میری مرضی کے مطابق. تم تو ایک آدمی ہو, انسانوں میں سے ایک انسان ہو, جانداروں میں سے ایک جاندار کا ایک ہو, انسانوں میں سے بھی صرف ایک ہو, تمہاری مرضی کے مطابق ساری دنیا کیسے چلے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ چلاتا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ گزارا کرو گے تو زندہ رہ سکتے ہو, اور چاہو میں ہی اکیلا رہوں تو نہیں رہ سکتے, تم بھی مر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو, اور زمین میں لنگر ڈال دیے کہ زمین تمہیں لے کر حرکت کر رہی تھی, اور اس نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. جتنے جانور نظر آ رہے ہیں یہ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کسی سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. چنانچہ انسان اپنی حفاظت کے لیے اگر جانور کو مارنا چاہے تو مار سکتا ہے, بلکہ اپنے فائدے کے لیے اپنے کھانے کے لیے اگر آپ جانور کو حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانا چاہو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. یہ سب مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ نے زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. یہ التفات ہے من الغیبہ الى التکلم. پہلے آ رہا تھا اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا, خلقا غائب کا صیغہ تھا, اب تکلم کا صیغہ آ گیا. وانزلنا من السماء ماء, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. آدمی چاہے بارش فلاں جگہ ہو فلاں جگہ نہ ہو, ممکن نہیں ہے. یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے, یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہی بادلوں کو اٹھاتے ہیں. یرسل الریاح مبشرات, اور پھر جہاں چاہتے ہیں وہ جعلہ کسفا فطر البطق یخرج من خلاله, تو جہاں چاہتے ہیں ان بادلوں کو بھیجتے ہیں. کہاں پانی برسانا ہے, کیوں برسانا ہے, کیا اس کی حکمت ہے, اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. ان سب چیزوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی کی حکمت سے ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نیکی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بھی کچھ کچھ ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے, سارا ٹھیک نہیں. یہ 100% صحیح نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ انسان کی نیکی کی وجہ سے یا انسان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں, کہاں زلزلہ آ رہا ہے, کہاں بارش برسائی جا رہی ہے, کہاں بارش کی زیادتی ہے, کہاں بارش کی کمی ہے, یہ سب اس کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے ہو. تو ہر چیز کو یہ سمجھ لینا کہ بس یہ میری وجہ سے ہے یا فلاں کی وجہ سے ہے, یہ آدمی کی بہت محدود سوچ ہے. اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کائنات تو کتنی بڑی, زمین اتنی بڑی ہے, اس میں مخلوقات ہی اتنی ساری ہیں, اس میں انسان ہی اتنے سارے ہیں اچھے اور برے, کہ جناب کوئی اچھا کر رہا ہے, کوئی برا کر رہا ہے, کوئی اچھا کر رہا ہے, کوئی برا کر رہا ہے. اب کہاں کیا ہو رہا ہے, بارش کیوں برسائی جا رہی ہے, کہاں کتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زائد جو بارش ہے اس کا کیا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے. سوائے اس کے کہ آدمی سر تسلیم ہم کرتے, اپنا عمل درست رکھے. اگر نعمتیں برس رہی ہیں تو بھی اپنا عمل درست رکھے, پریشانی زلزلہ پریشانی آ رہی ہے, اپنا عمل درست رکھے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, میں اسی میں راضی ہوں, بس میرا کام اطاعت ہے, فرما برداری ہے, اس کو کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی. اللہ سے ہر حال میں ہر وقت میں راضی رہنا, یہ ہے مقام رضا, اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل تھا. اور اسی لیے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, ہر حال میں اللہ سے راضی, اللہ تعالی بھی ان سے ہر حال میں راضی. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہم نے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے, ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے. اَنبَتْنَا فِيهَا, ہم نے زمین کے اندر پیدا کیے, مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, کریم کہتے ہیں عمدہ کو, عمدہ جوڑے, اور جوڑوں سے مراد ہے مختلف قسم کی نباتات, کوئی کھٹی ہے, کوئی میٹھی ہے, کوئی مفید ہے, کوئی مضر ہے, کوئی رنگین ہے, کوئی سفید ہے, مختلف طرح کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی ہیں. اور کیوں پیدا کی ہیں, کس مقصد کے لیے, اللہ تعالی اپنی حکمتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, تو ہم نے اس زمین میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے. اللہ اکبر. اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا, پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے, یعنی عمدہ جوڑے. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ ہم نے زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے. تو زوج اصل میں جوڑے کو کہا جاتا ہے, انسان میں مرد اور عورت یہ جوڑے ہیں, اسی طرح جو درخت ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں, اچھے اور برے ہوتے ہیں, مفید اور مضر ہوتے ہیں, میٹھے اور کھٹے ہوتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ مختلف اقسام جو ہیں ان کو زوج کہا جاتا ہے, زوجان جوڑے. تو جوڑے صرف انسانوں میں نہیں ہوتے, جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نباتات کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ انزلنا من السماء ماء, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے اگائے. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ, یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ, یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا, پوری کائنات, آسمان بغیر ستون کے, نظام شمسی, اجرام فلکیہ, پھر زمین, پھر زمین کے اندر سمندر, پھر زمین کے اندر پہاڑ, پھر اس کے اندر طرح طرح کے جانور, خشکی کے جانور, تری کے جانور, پھر اس کے اندر طرح طرح کی نباتات، ہر ہر قسم کی نباتات، ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا. یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہذا خلق اللہ، یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہیں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے. ہذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کرنا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے کن کو پیدا کیا. اب اللہ کے علاوہ لوگ مختلف چیزوں کو پوچھتے ہیں اللہ پناہ میں رکھ کے. کوئی سورج کو پوچھتا رہا ہے، کوئی چاند کو پوچھتا ہے، کوئی گائے کو پوچھتا ہے، کسی نے اپنے بت بنا رکھے ہیں ان بتوں کو پوچھتا ہے. حالانکہ یہ سب کے سب مخلوقات ہیں، یہ تو خود اللہ تعالی کی پیدا کرتا ہے، یہ کسی کو کیا پیدا کریں گی. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہذا خلق اللہ، یہ پوری کائنات اور یہ نظام شمسی اور یہ زمین اور اس میں یہ نباتات جمادات اور یہ پہاڑ، یہ سب چیزیں اللہ کیا پیدا کرنا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اور انسان جو کچھ یہاں بناتا ہے، انسان بھی بہت ساری چیزیں بناتا ہے. انسان طرح طرح کی ٹوپی بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے، اور طرح طرح کی گاڑی بناتا ہے، ریل گاڑی بناتا ہے، ہوائی جہاز بناتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے. لیکن بنانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں لیں، ان کو جوڑا، جوڑ کے ایک نئی شکل دے دی، بس. انسان کا بنانا تو صرف اتنا ہے کہ تحلیل و ترکیب، یا تو اس کو کھول دیا، اس کو پھاڑ دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، یا اس کو جوڑ دیا، بس یہ ہے انسان کا. لیکن جو اصل چیز بنانے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. انسان یہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں انہیں کو جوڑ کے کبھی سائیکل بنا لی، کبھی موٹر سائیکل بنا لی، کبھی جناب جیپ بنا لی، کبھی کار بنا لی، کبھی ریل بنا لی، کبھی ہوائی جہاز بنا لیا، کبھی بحری جہاز بنا لیا، کبھی یہ مشین بنا لی، کبھی وہ مشین بنا لی. لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اس کو جوڑنا اور علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اصل پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس لیے خالق جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. کوئی دوسری چیز بنائے گا اس کو آپ سانے کہہ سکتے ہیں، یا خالق مجازی طور پر کہہ سکتے ہیں. مجازن تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں مجاز میں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالی سمیع اور بصیر ہے، انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، لیکن وہاں حقیقت ہے، یہاں مجاز ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خالق ہے فلاں چیز کا، تو وہ مجازن ہے. اور مجازن کا مطلب یہ کہ جوڑ توڑ کر کے کوئی نئی چیز بنا لی ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی پہلے سے پیدا کرتا چیزیں تھی انہیں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا لی، کبھی سائیکل بنا لی، کبھی موٹر سائیکل بنا لی، کبھی ریل بنا لی، کبھی ہوائی جہاز بنا لیا. لیکن اصل چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کو فرمایا ہذا خلق اللہ، یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا باقی لوگوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے. اشارہ کر دیا کہ جو اللہ تعالی کو خالق نہیں مانتے، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ ظالم ہے، خود اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. یہاں فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے. یہ جو چار آیتیں ہم نے آج شروع میں پڑھی تھی، ان کا ترجمہ پھر سن لیجئے، پھر آگے انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں. اللہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے پکا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اور اس نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر زمین حرکت نہ کرے. وبث فيها من كل دابه، اور اس نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے، عمدہ نباتات پیدا کی. ھذا خلق اللہ، یہ ساری کائنات اور اس کی چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا اور لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہیں. یعنی جو شخص یہ باتیں نہیں مانے گا وہ کھلی طور گمراہی میں ہے اور خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا. اللہ، وقت کتنا ہے جی؟ شروع کریں آگے؟ کافی ہے؟ چلو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اور یہ جو سورۃ لقمان کی آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت لقمان حکیم کی باتیں قرآن مجید کے اندر نقل کی ہیں، اور حضرت لقمان حکیم کی وجہ سے ہی اس پوری سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا. اور یہ قرآن مجید کی معروف صورتوں میں سے ہے. اب یہ لقمان کون تھے؟ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی خیالی شخصیت نہیں تھے بلکہ حقیقی شخصیت تھے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. صرف ایک روایت آتی ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن اکثر مفسرین محدثین یہ اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے، یعنی ان کی باتیں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں. اور ان کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی حکیم ہو، حکمت والا ہو، دانائی والا ہو، تو اس کی بات کو محفوظ رکھنا، اس کی بات کو آگے منتقل کرنا، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. ہم اکابر کی باتیں نقل کرتے ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہم باتیں نقل کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی باتیں نقل کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی باتیں نقل کرتے ہیں، سلف صالحین کی باتیں نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری باتیں دانائی کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی آدمی دانا ہو، اگرچہ نبی نہ ہو، اس کی باتوں کو نقل کرنا جائز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی حکمت کی باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ نقل فرمایا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھے، حکیم تھے، حکمت اللہ تعالی نے ان کو عطا کی تھی. اور ان کی حکمت اور نبوت کے نہ ہونے کی ایک روایت بعض کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیغام بھیجا تھا کسی فرشتے کے ذریعے سے کہ ہم تمہیں نبی بنانا چاہتے ہیں، تو کیا تم اس نبوت کو قبول کرو گے؟ تو حضرت لقمان نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے نبی بنا دیتے تو وہ آپ کا فیصلہ ہوتا، پھر آپ کی میرے ساتھ مدد ہوتی، لیکن جب آپ خود مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نبی بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں نبی بنائیں یا نہ بنائیں، اب اگر میں کہوں گا کہ میں نبی، مجھے نبی بنا دیا جائے، تو یہ میری طرف سے ہوگا، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، تو آپ کی مدد نہیں ہوگی، اس لیے اے پروردگار مجھے اس نبوت سے معذور رکھیے، کیونکہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات تھی، اور یہ وہ حکمت کی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ کے اندر ذکر فرمایا کہ انا لانولی من ارادہ، کہ جو آدمی حاکم بننے کا ارادہ کرے یا بڑا آدمی بننے کا ارادہ کرے یا منصب کا ارادہ کرے، ہم اس کو منصب سپرد نہیں کرتے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کچھ لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مختلف لوگوں کو مختلف عہدوں پر بھیجتے ہیں، کسی کو قاضی بنا کر، کسی کو عامل بنا کر، کسی کو کچھ بنا کر، تو آپ ہمیں بھی کوئی عہدہ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عہدہ چاہتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، جو آدمی عہدہ چاہتا ہے، خود چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں دیتے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے تو اللہ تعالی کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خود عہدہ طلب کرتا ہے تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام جیسا نبی جلیل القدر ہو اور وہی کی بنا پر اس نے عہدہ قبول کیا ہو، ورنہ عام حالات کے اندر نہ عہدہ طلب کرنا چاہیے اور نہ عہدے کی درخواست کرنی چاہیے، مجھے مفتی بنا دو، مجھے قاضی بنا دو، مجھے خطیب بنا دو، امام بنا دو، تو یہ سب جو ہے یہ عہدے کی طلب ہے، اور عہدے کی طلب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان حکیم سے بھی اللہ تعالی نے پوچھا تھا کہ ہم تمہیں نبی بناتے ہیں تو تم قبول کرو گے یا نہیں قبول کرو گے، تو عرض کیا کہ پروردگار اگر آپ بنا دیتے پھر تو سر تسلیم خم ہوتا، لیکن جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں خود اپنے اختیار سے اگر یہ لوں گا تو اس میں آپ کی مدد نہیں ہوگی، میں اس عہدے کے منصب کو پورا نہیں کر سکوں گا. تو اللہ تعالی نے ان کو نبوت تو عطا نہیں کی لیکن حکمت عطا کی، اور ایسی حکمت عطا کی کہ مرتے دم تک روئے جب تک انسان یہاں موجود ہیں اور جب تک قرآن مجید موجود ہے اس وقت تک حضرت لقمان کا ذکر ہوتا رہے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان نے جو کچھ نصیحتیں کی تھیں وہ نصیحتیں قرآن مجید نے بھی ذکر کی، قیامت تک قرآن مجید میں وہ پڑھی جاتی رہیں گی. ان کا زمانہ کب کا ہے؟ بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں، تابعین، کہ ان کا زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یا تو بھانجے تھے یا حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، دونوں روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. تو یہ ان کے رشتہ دار تھے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے یہی لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے. پھر جب اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا تو حضرت لقمان نے اپنی مجلس ختم کر دی اور فرمایا اب نبی مبعوث ہو گئے ہیں، اب ہم سب کو ان کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ خود بھی اور سب کو لے کر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. تو یہ حضرت لقمان ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا ان کے خالہ زاد بھائی تھے. اور کون سے علاقے کے تھے؟ تو اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سوڈان اور مصر کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کے رہنے والے تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ بھی کالا تھا، حبشی تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، اور شکل صورت بھی ویسی تھی جیسے کہ حبشیوں کی ہوتی ہے، یعنی ہماری جو اصطلاح میں وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، حبشیوں والا ان کا انداز تھا. یہی زیادہ راج قول ہے اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے. البتہ بعض مفسرین نے یہ قول بھی اختیار کیا کہ یہ بادشاہ تھے اور یمن کے اندر ان کی حکومت رہی ہے، لیکن یہ قول بہت ضعیف ہے اور اکثر مفسرین نے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اکثر نے کہا نہیں یمن میں بھی نہیں تھے، بادشاہ بھی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور یہ کبھی انہوں نے نجاری کا کام بھی کیا ہے، یعنی لکڑی تراشنے کا اور لکڑی سے چیزیں بنا کر اس سے محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اور کبھی خیاط ہونے کا کام بھی کیا ہے، کپڑے سیتے تھے اس سے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اس لیے ان کا لقب ہے لقمان حکیم. اور قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اب اردو میں ہم کہتے رہتے ہیں بھئی بڑی حکمت کی بات ہے، صاحب بڑی حکمت کی بات کہی ہے. یہ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ بہت اس کی تفسیریں کی گئی ہیں دانش مندی اور، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کی بات وہ کہلاتی ہے کہ جو شریعت کے بھی مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، انسانی فطرت کے مطابق بھی ہو اور عام انسان آسانی سے اس کو سمجھ لے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو. ایک بات ہے وہ قرآن حدیث میں تو نہیں آئی لیکن کسی نے وہ بات کہی تھی، وہ بڑی حکمت والی بات. شریعت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی شریعت کے خلاف نہیں ہے، عقل کے بھی خلاف نہیں ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف نہیں ہے، اور بات اتنی آسان ہے کہ ہر آدمی آرام سے سمجھ لیتا ہے اور اگر عمل کرے تو فائدہ بہت ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار بڑی حکمت کی بات ہے. یہ ہے حکمت، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی دین ہوتی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی حکمت کی بات عطا فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی آدمی کو تم دیکھو کہ اس کو دنیا سے زہد ہے، یعنی دنیا کی چیزیں استعمال تو کرتا ہے مگر دنیا کی چیزوں سے اس کا دل لگا ہوا نہیں ہے، وقلت منطق زہدا فی الدنیا وقلت منطق، اور گفتگو بہت کم کرتا ہے، ہر وقت بڑ 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 بولتا نہیں، خاموش رہتا ہے، اکثر خاموش رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم عبدا یعطا زہدا فی الدنیا وقلت منطق فاقتربوا منہ فانہ یلقی الحکمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہے لیکن مفہوم یہی ہے، اور مشکات میں حدیث موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ دنیا سے اس کا دل لگا ہوا نہیں ہے، دنیا میں تو ہے، رہتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیکن دنیا کی چیزوں سے اس کا دل لگا ہوا نہیں ہے، وقلت منطق، اور بات کم کرتا ہے، فاقتربوا منہ، اس کے قریب ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قریب قریب رہو، فإنه یلقی الحکمہ فإنه یلقی الحکمہ، کیونکہ اس کو حکمت کا القا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر صحیح بات کا القا کر دیتا ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ بڑی کام کی بات ہوتی ہے. قرآن سے بھی اس کی تائید، حدیث سے بھی اس کی تائید، عقل کے بھی مطابق، فطرت کے بھی مطابق، انسانی ذہن، انسانی طبیعت اس کو فوراً قبول کر لیتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ ہے حکمت، اور اس سے معلوم ہو کہ اگر آدمی حکمت چاہتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما دیں، تو دو چیزیں تو اس حدیث میں ذکر کی گئیں کہ دنیا سے دل نہ لگائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ ورت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دنیا سے دل نہ لگائے. دوسرا بولے کم، یہ بولنا جو ہے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے. آدمی کو زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے، مجبوری میں بس آدمی بیان کرے، تقریر کرے، پھر خاموش ہو جائے، خاموش رہے، خاموش، جتنا خاموش رہے گا اتنا ہی اللہ تعالی کی طرف سے حکمت اس کے دل میں القا کی جائے. جو بات کرے گا سو سمجھ کے کرے گا تو اس کی بات کے اندر نور ہوگا، اس کی بات حکمت والی ہوگی. ایک تو یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے جو اس وقت مجھے کچھ تھوڑی بہت یاد آ رہی ہے، کوئی ساتھی نکال لے گا، کہ جو آدمی 40 دن تک ہر کام اخلاص کے ساتھ کرے اللہ تعالی اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو اب 3 چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ دنیا سے دل نہ لگائے، نمبر 2 گفتگو بہت کم کرے، خاموش رہے زیادہ، تیسرے کہ جو کام کرے کس کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، نماز پڑھے اللہ کے لیے، بیوی بچوں کا حق ادا کرے اللہ کے لیے، ملازمت کرے اللہ کے لیے، رزق حلال کمائے اللہ کے لیے، پڑھنا پڑھانا اللہ کے لیے، جو کام ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرما دیتے. تو یہ تین چیزیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور یہ تین چیزیں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کو بھی عطا فرمائی ہوں گی، جبھی تو اللہ تعالی نے انہیں قبول فرمایا اور قرآن مجید میں ذکر کیا اور یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی. اور یہ دانائی ایسی ہے کہ اگر دانائی کی بات کی جائے تو آدمی کی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے. ہماری تبلیغ جو اکثر بیکار ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ ہم حکمت سے بات نہیں کرتے، الٹپ ایک جملہ مار دیتے ہیں دوسرے کے منہ کے اوپر، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اس انداز سے بات کرو کہ شریعت کے بھی مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، انسانی فطرت کے بھی مطابق ہو، دوسرے کا دل آسانی سے اس کو قبول کر لے، تب فائدہ ہوگا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حکمت عطا کر دے، قرآن نے اس کی تعریف کی، فرما من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہمیں بھی عطا فرمائے. باقی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پوری آئے گی. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا تفقہ ہمیں عطا فرما، قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، لاب الحدیث سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ غافل کرنے والی باتوں سے ہماری حفاظت فرما. قرآن و سنت میں ہمیں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں آپ نے فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یا اللہ یہ خیر کثیر ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں حکمت عطا فرما دے، دانائی عطا فرما دے. ہمیں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلانے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. یا اللہ ہمیں اس کا نمونہ بنا دیجئے، ہمیں حکمت عطا فرما دیجئے. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا